بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا عن سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. یہ سورة الفتح کی آخری آیت کا ایک حصہ ہے اور ترجمہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ آپ کے صحبت یافتہ ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں تیز ہیں اور آپس میں مہربان ہیں. یعنی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا یہ تذکرہ ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار جو ان کے ساتھ ہیں یعنی صحابہ رضی صحبت یافتہ ہیں. تراہم اے مخاطب تو ان کو دیکھے گا کہ وہ کبھی رکوع کر رہے ہیں اور کبھی سجدہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل اور رضامندی کی جستجو میں لگے. ان کے آثار بوجہ تاثیر سجدہ کے ان کے چہروں پر نمایاں. اب اس میں جس چیز کو مجھے عرض کرنا ہے وہ بہت چھوٹی سی چیز ہے, وہ ہے کہ من اثر السجود کہ ان کے چہروں پہ ایک آثار ہو جاتے ہیں اور وہ سجود کا اثر ہوتا ہے, سجدوں کا اثر ہوتا ہے. جب عبادت کرتے ہیں لکھا ہے کہ یہ جو آثار ہیں جو چہرے پہ آ جاتے ہیں یہ وہ یہ نہیں ہے جو پیشانی پہ ایک نشان آ جاتا ہے, یہ مراد نہیں ہے, بلکہ ایک خاص اثر ہے جو چہرے پہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جس کو عطا کرے. ہمارے حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحم اللہ کے چہرے پہ بہت نمایاں تھی جاتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہر ایک کو نظر وہ نہیں ہے. مرد حقانی کی پیشانی کا نور, مرد حقانی کی پیشانی کا نور کب چھپا رہتا ہے پیش ذی شعور. ہر ایک کو تو نظر نہیں آ سکتا, اس کے لیے بھی کچھ تو شعور چاہیے. تو کلام پاک کی آیت پڑھی گئی تو صرف اس لیے کہ میں یہ عرض کروں کہ دیکھیں اس میں حق تعالیٰ نے کلام پاک کی اس آیت میں صاف فرما دیا ہے کہ سیماہم فی وجوہہم ان کے چہرے پر جو یہ آثار ہیں یہ سجدوں کا اثر ہے. تو یہ جو آثار چہرے پہ سیماہم جو آثار چہرے پہ آئے ہیں یہ تو غیر اختیاری ہیں, اختیار میں تو ہے نہیں. تو خود ان آثار سے تو اللہ کا قرب نصیب نہیں ہو سکتا, بلکہ انہوں نے اللہ کے قرب والے اعمال کیے ہیں, سجدے کیے ہیں, اور بھی اعمال ہیں وہ کیے ہیں, عبادات کیے ہیں. تو اس عبادات کا اثر یہ ہوا ہے کہ ان کے چہروں پہ یہ آثار آ گئے. خود یہ آثار ہوں یا نہ ہوں تو غیر اختیاری ہیں, یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہاں پہ حق تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا کہ من اثر السجود یہ سجود کا اثر ہے, یہ خود عمل نہیں ہے کوئی, سجود کا اثر ہے. یعنی اعمال صالحہ جب ہوں گے تو اس کا ایک اثر ہوتا ہے, سجود کا اثر چہرے پہ آتا ہے. لیکن اور بھی چیزوں پہ ہر عمل کا ایک الگ اثر ہوگا جو مختلف طریقے سے ہوگا. تو ہر عمل ہمیں ضروری نہیں کہ ہم اس کو جانے دیں, لیکن اصل چیز جو عرض کرنی ہے یہ آیت صرف اس لیے پڑھی گئی آج یہ سمجھ میں آ جائے کہ اعمال صالحہ کا اثر تو ہوتا ہے لیکن وہ اثر جو خود ہے اس سے قرب نہیں ہوتا. خیر ایک آیت سے ایک بس ایک بات عرض کرنی تھی, اصل تو جو بھی پتہ چل جائے گا کہ اس آیت کی وجہ کیا ہے کہ اس آیت کو تلاوت کیا گیا. یہ کتاب ہے معاصر حکیم الامت، حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی کئی کتابیں بہت مقبول ہوئیں، اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور احکام میت، یہ دو کتابیں تو عالمی طور سے بہت مقبول ہیں. اور اس کے علاوہ حضرت نے کئی کتابیں لکھی، اس میں ایک معاصر حکیم الامت ہے جو بہت شروع میں لکھی، اس میں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا پورا ذوق ڈال دیا گیا. ان کا ذوق ڈالنا کیا، ان کا ذوق وہی تھا جو قرآن سنت تھا. ہم حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت پرستی نہیں کرتے، بلکہ ہم حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کو جانتے ہیں کہ وہ قرآن و سنت کے پابند خود بھی تھے اور قرآن و سنت کو خوب اچھی طرح سے سمجھتے بھی تھے، اور اپنی نئی باتیں نہیں نکالتے تھے بلکہ اپنے پرانے بزرگوں اور علماء اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی باتوں کو نقل کرتے تھے. اس لیے ہمیں ان سے محبت ہے، اس لیے ہم ان کے پیچھے ہیں. کوئی اور ایسا ہوتا تو ہم اس کے پیچھے بھی ہو جاتے. وجہ یہ ہے کہ یہ جو بیان ہوتا ہے میرا، یہ صرف دینداروں کے لیے، خاص دینداروں کے لیے، عام آدمیوں سے میرا خطاب. اب یہ جو دیندار حضرات ہیں، یا عورتیں ہیں یا مرد، ان کو ایک بڑی غلطی ان سے ہوتی ہے اور ہو رہی ہے، ساری دنیا میں ہو رہی ہے. ساری دنیا میں اسلام کی طرف جو لوگ آتے ہیں، چاہے وہ ہمارے سلسلے کے ہوں، چاہے ہمارے ذوق کے ہوں، چاہے کسی اور ذوق کے ہوں، ایک بڑی ہی غلطی میں مبتلا ہے، جس کو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے بہت صاف کرنے کی کوشش کی، پھر ہمارے حضرات نے سب نے کی، لیکن اس قدر آسانی سے اسی غلطی میں پڑ جاتے ہیں کہ وہ غلطی دماغ میں ہوتی ہے اور وہ نکلتی نہیں. اس کی وجہ سے مقصود میں خلل آتا ہے. کہ جب مقصود میں خلل یوں آ گیا کہ اگر مقصود کو ہی نہیں سمجھے، کسی اور چیز کو مقصود بنا لیا، تو ظاہر آپ ایک غلط راستے پہ ہو گئے. آپ کو جانا تھا کہیں، منزل مقصود کوئی اور تھی، اس کو دیکھتے ہوئے جانا تھا، اسی طرف نظر رکھنی تھی، آپ نے کسی اور چیز کو اپنا مقصود بنا لیا. ایک عام غلطی اور دینداروں میں ہو رہی، خود ہمارے ہی اپنے احباب میں ہو رہی. ایک طالب علم نے ایک بڑے طویل اور مفصل خط میں اپنے تمام حالات باطنی اور شکوک و اوہام لکھے. اس کا جواب حضرت والا حکیم الامت رحمۃ اللہ نے تفصیل سے تحریر فرمایا، تو وہ جواب چونکہ بہت مفید ہے سمجھنے کے لیے دین کو اور تصوف کو اور سلوک کو، اس لیے حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں شامل کیا. وہ میں پڑھتا ہوں. بعد حمد و صلاح جواباً عرض ہے، مقصود اصلی اللہ تعالیٰ کی رضا اور قرب حق ہے، کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں. اب اللہ تعالیٰ کی رضا اور قرب حق میں جتنے امور کو دخل ہے، وہ بقدر دخل کے مامور بھی ہیں کہ ان کا حکم ہوگا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا اور اللہ کی رضا حاصل کرنا فرض ہے، حکم ہے. ففروا الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگ بھاگ کے جاؤ، بھاگو، نیک کاموں میں ریس کرو اور اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگو. تو اللہ تعالیٰ کی رضا اور قرب حق کو بڑھانے کا، اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کا تو حکم ہے. اس لیے جتنے امور کو ان میں دخل ہے، وہ بقدر دخل کے، جتنا دخل ہے اتنا ہی ان کا حکم ہوگا، معمول بھی ہے. اور درجہ کتنا دخل کا، درجہ کتنا ہے کس عمل کا، یہ تو بس شریعت سے معلوم ہوگا، شریعت کے سوا تو کوئی کسوٹی نہیں ہے. اسی طرح سے جو چیزیں اجتناب کرنے کی ہیں اور مضموم ہیں، اس کا نتیجہ ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوگی اور اللہ تعالیٰ سے دوری ہوگی. اور جتنے امور کو اس میں دخل ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی لانے والے ہیں، وہ اسی دخل، جتنا اس میں دخل ہے اسی حساب سے وہ منہی ان ہوں گے، یعنی ان کو منع کیا ہے شریعت میں. اب چاہے وہ منع صراحتاً ہو جیسے قرآن و حدیث میں آیا ہے، یا قیاس کے ذریعے ہو، دلیل کے ذریعے ہو. تو ایک تو بات یہ کہ جتنی چیزیں اللہ کے قریب لے جانے والی ہیں وہ معمور بھی ہیں اسی حیثیت سے جتنا ان کو دخل ہے اس میں، اور جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی لانے والی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والی ہیں ان کو شریعت نے منع کیا ہے اسی درجے میں جتنا اس چیز کا دخل ہے. یہ تو ایک بات ہوئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنے امور کو اللہ تعالیٰ کے قرب میں یا بعد میں دخل ہے، یعنی جن امور سے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے، رضا نصیب ہوتی ہے، یا بود ہوتا ہے، دوری ہو جاتی ہے، وہ سب امور اختیاریہ ہیں. وہ سب وہی امور ہو سکتے ہیں جو ہمارے اختیار. اچھی طرح سمجھ لیجیے، صاف لکھا ہے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں کہ جتنے امور کو قرب یا بود میں دخل ہے وہ سب امور اختیاریہ ہیں، ان میں کوئی عمل غیر اختیاری نہیں. کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی عمل غیر اختیاری ہو اور اس کو اللہ تعالیٰ کے قرب یا بعد میں کوئی دخل. اچھی طرح سمجھ لیجیے, یہ نہیں نکلے گا دماغ سے, بھٹکتے رہیں گے, بھٹکتے رہیں گے. اور جب منزل مقصود واضح نہیں ہے پھر آپ کچھ بھی کر رہے ہیں, نیت ہی کیسے, اخلاص ہی کیسے پیدا ہوگا؟ آپ نے تو منزل ہی کوئی اور بنا لی ہے. آپ نے جب منزل اپنی کوئی اور بنا لی تو اخلاص کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے مقصود کو سمجھنا ضروری ہے, اور مقصود سے متعلق اگر کوئی غلطی ہے طالب کی تو شیخ کے ذمہ ہے کہ اس کو بالکل ٹھیک کرے, ورنہ یہ طالب تمام کوششوں کے باوجود نیت ہی میں اخلاص پیدا نہیں ہوگا, کیونکہ وہ تو کسی اور چیز کی نیت کر کے کسی اور چیز کے لیے اعمال کر رہا ہے, اسے تو مقصود کسی اور چیز کو بنایا. اچھی طرح سمجھ لیجیے, دو مقدمے فرمائے یہاں پہ. ایک یہ فرمایا ہے کہ رضا اور قرب میں جتنی چیزوں کو دخل ہے وہ سن کا سب کا حکم ہے, اور اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والی اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی لانے والی جتنی چیزیں ہیں سب کو شریعت نے منع کیا. ایک بات یہ فرمائی, اور دوسری بات یہ فرمائی ہے کہ جتنے امور کو قرب یا بود میں دخل ہوگا وہ سب وہی ہو سکتے ہیں, وہی ہیں جو اختیاری ہیں. غیر اختیاری امور کو کبھی بھی قرب یا بود میں دخل نہیں ہو سکتا. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, اس کے اندر حق تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو تم سیماہم فی وجوہ, جن کے چہرے پہ ایک آثار آ گئے ہیں سجدوں کے, یہ تو اس کا اثر ہے, سجدوں کا اثر ہے, یہ قرب کا ذریعہ نہیں ہے. قرب کا ذریعہ تو سجدے تھا, سجدہ بے شک قرب کا ذریعہ ہے, اس کی وجہ سے ایک اثر پیدا ہوا. یہ اثر اختیاری ہے یا غیر اختیاری؟ غیر اختیاری ہے. چہرے کے اوپر سیماہم فی وجوہہم, یہ غیر اختیاری تھا, یہ تو اثر ہوا, یہ کوئی چیز نہیں ہے کہ اس سے اللہ کا قرب نصیب ہوا. اللہ کا قرب تو ان سجدوں سے نصیب ہوا تھا, اعمال سے نصیب ہوا چونکہ اختیاری تھے. فرماتے ہیں کہ جتنے امور کو قرب یا بعد میں دخل ہے وہ سب امور اختیاریاں ہیں, ان میں کوئی امر غیر اختیاری نہیں. اور یہی معنی ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کے, کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی نفس کو, کسی بھی آدمی کو اس کے وسعت سے زیادہ مکلف نہیں کیا, اس پہ کوئی ایسا حکم نہیں لگایا ہے جو اس سے نہ ہو سکے, جو اس کے اختیار میں نہ ہو. یہ تو دو باتیں ہوئی. اور تیسری بات یہ ہے کہ امور اختیاریہ اب جتنے ہیں عام ہیں دو چیزوں کو, امور ظاہرہ جو قالبیہ ہیں, قالبیہ یعنی جسم سے ہوتے ہیں, اعضا سے ہوتے ہیں, جواہر سے ہوتے ہیں, اور باطنیہ قلبیہ جو کہ قلب سے ہوتے ہیں یعنی سوچنے سے ہوتے ہیں. جہاں جہاں قلب کا لفظ آیا ہے کلام پاک میں یا احادیث, دیکھیے کلام پاک اور احادیث محاورے کے طور پہ تمام حکیم الامت رحمۃ اللہ نے اس کی بڑی تشریح کی ہے کہ کلام پاک اور حدیث میں جو بھی چیزیں آئی ہیں وہ محاورے کے طور سے استعمال ہوئی ہیں. خاص طور پر کلام پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے ایسا کیا, ہاتھ کا آیا ہے, کیا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں؟ نعوذ باللہ. اگر کسی نے یہ عقیدہ رکھا تو گمراہ ہو گیا, اللہ تعالیٰ تو جسم سے پاک ہے. تو یہ جو معنی یہاں پہ آئے ہیں ہاتھ ہے, اس طرح کی چیزیں آئی ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک محاورہ ہے, محاورہ ہے, محاورے کے طور سے استعمال ہو. اور محاورے میں یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ جوں کا توں بالکل سمجھ لیا جائے. مثال کے طور پر محاورے اور محاورہ اور اس طرح کا استعمال جو ہے زبان میں ہوتا ہے, جیسے کہا جائے کہ بھائی فلاں شخص شیر ہے تو ہر شخص سمجھ جائے گا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ بہادر ہے شیر کی طرح, اور کوئی شخص یہ نہیں سمجھے گا کہ اس کے شیر کے جیسے پنجے ہیں اور دانت ہیں اور شیر جیسا منہ ہے, یہ تو کوئی بھی نہیں سمجھے گا, بلکہ یہی سمجھے گا کہ مراد یہ ہے کہ وہ شیر کے جیسا بہادر ہے, صرف اس کی ایک صفت میں اس کی مثال دی گئی ہے. اسی طرح سے دل کہا گیا, دل ایک مرکزی چیز, دل ایک مرکزی چیز ہے, اسے دل کہہ دیا جاتا ہے, ورنہ دل سے تو اعمال نہیں ہوتے, اعمال تو سوچ سے ہوتے ہیں. سمجھ لیجیے قلب چونکہ ایک مرکزی چیز ہے اس لیے قلب سے اکثر مراد نفس ہوتا ہے, قلب تو کچھ کر نہیں سکتا. ہاں قلب پہ خود اثرات ہوتے ہیں, جس طرح سے اس آیت میں ہے کہ اثر السجود, سجود کے اثرات سیماہم فی وجوہہم, اسی طرح سے قلب پہ اثرات پڑتے ہیں سوچنے کے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, ایک شخص ہنس رہا ہے بول رہا ہے, اس کے ایک عزیز کا انتقال ہو چکا ہے اس کو پتا نہیں, وہ ہنس رہا بول رہا ہے, دوسرے لوگوں کو پتا اس کو پتا نہیں, اس کو بتا دیجئے کہ تمہارے فلاں عزیز ہے, اب ساری اس کی خوشی رخصت اور دل میں غم آ گیا. تو یہ جو دل میں غم آیا یہ دل کا فیل تو نہیں, سوچنے کی وجہ, اگر اس کو خبر نہ دی جاتی, دماغ کو یہ انپٹ نہ ملتا تو کبھی بھی دل پہ اثر ہوتا؟ پتہ چلا دل پہ اثرات ہوتے ہیں,
جو دماغ کو ان پٹ ملتا ہے، یا دماغ خود اپنے ہی طریقے سے چیزوں کو نکالتا رہتا ہے، دو ان پٹ سے تیسری چیز نکال لیتا ہے. اسی طرح سے دماغ، دماغ تو بہت بڑا کمپیوٹر اللہ میں نے دیا ہوا ہے، جس کے اندر صلاحیت اتنی زیادہ ہے کہ آج کل کا شاید بڑے سے بڑا کمپیوٹر اتنی صلاحیت ہے، نہ اتنی میموری رکھتا ہے کوئی، نہ اتنی اس میں صلاحیت ہے کہ چیزوں کو لے کر، اور وہ بھی ایسی چیزیں جو ہم کہتے ہیں انالاگ، صرف زیرو ون ڈیجیٹل کے اوپر نہیں چلتا وہ، اور وہ نتائج نکال لیتا ہے، اور ایسے نتائج نکالتا ہے کہ بڑے بڑے کمپیوٹر نہیں نکال سکتے. تو انسان کا دماغ تو بہت بڑا ہے، اور انسان کا دماغ فعال ہے، یعنی وہ کرتا رہتا ہے، کام کرتا رہتا ہے، کبھی بھی رکتا نہیں. سونے کے وقت ہی معلوم ہوتا ہے، شاید رک جاتا ہے، اس وقت بھی شاید چلتا ہی رہتا ہے، تب تو خواب تو تبھی نظر آتے ہیں، خواب کیسے نظر آئیں گے. تو دماغ ہے انسان کا اصل میں، لیکن بجائے اس سے کبھی قلب کہہ دیتے ہیں. تو محاورہ ہے، محاورہ ہے. جیسے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کے دل میں رائی برابر کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. دل میں فرمایا، تو کیا دل کے اندر کبر کیسے آئے گا؟ کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ اس کے اعمال کبر والے، اس کی سوچ کبر والی نہ ہو، یہ مراد ہے. سوچ کے سوا تو اب کچھ نہیں، اور سوچ کا جو اصل جگہ ہے وہ تو دماغ ہے. لیکن محاورہ یہ ہے کہ دل بول دیتے، سمجھ لیجیے محاورہ یوں ہے. دماغ کا استعمال محاورے میں نہیں کیا جاتا، کیونکہ قرآن اور حدیث سب محاورے کے اوپر ہے. تو یہ تیسرا مقدمہ ہے کہ امور اختیاریہ عام ہیں، کچھ تو ہیں ظاہری اور کچھ ہیں باطنی. ظاہری کون سے ہیں؟ جو ہاتھ سے، پیر سے، آنکھ سے. اور باطنی کون سے ہیں؟ جو سوچ سے. سوچنا انسان کی قدرت میں، سوچنا انسان کے اختیار میں، وہ باطنی. پس جن امور کو اللہ تعالیٰ کے قرب میں دخل ہوگا وہ یہ ہیں: اعمال صالحہ اور عقائد صحیحہ، کیونکہ عقائد سوچ کے اوپر مبنی ہیں، اور اخلاق محمودہ اور اچھے اخلاق. وہ بھی سارے کے سارے اچھے اخلاق اصل میں اعمال ہے. مثلا شکر، شکر ایک عمل ہے، یعنی یہ سوچنا کہ یہ نعمت من جانب اللہ ہے اور میں اس کا مستحق. صبر یہ بھی ایک عمل ہے، بات نہیں ہے، یہ اخلاق کہلاتا ہے، اور یہی مامور بھی یہی انہی کا حکم ہوگا. اور جن امور کو حق تعالی سے دوری میں دخل ہوگا وہ یہی ہیں: گناہ اور عقائد باطلہ، غلط عقائد، اور اخلاق مذمومہ اور خراب اخلاق، جیسے حسد ہے اور کبر ہے اور عجب ہے. اور یہی منہی انا ہوں گے، یعنی انہی کو شریعت منع کرے گی. اب تین باتیں فرما کے کہتے ہیں، ایک چوتھی بات وہ یہ ہے کہ جو امور اختیار سے خارج ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ان کو نہ قرب میں دخل ہے نہ بول. سجدہ کرنا تو ہمارے اختیار میں ہے، لیکن سجدے کا اثر آ جائے چہرے پہ، سیماہم فی وجوہم کا حال ہو جائے، یہ ہمارے اختیار میں ہے؟ اختیار میں نہیں. جو امور اختیار سے خارج ہیں ان کو نہ قرب میں دخل ہے نہ بول. صاف لکھا ہوا ہے، غیر اختیاری امور کو اللہ تعالیٰ کے قرب میں کوئی دخل نہیں ہے، اور نہ بوٹ میں دخل ہے. میرے حضرت نے مجھے فرمایا تھا کہ اگر بوٹی بوٹی کسی کی پھڑکتی ہو اور اس سے اللہ اللہ کی آواز آتی ہو تو اس سے اس کو ایک ڈھیلا اللہ کا قرب یا اجر نہیں ملتا، کیونکہ غیر اختیاری ہے. سمجھ لیجیے اچھی طرح، اس میں ہم لوگ بہت غلطی میں پڑے ہوئے ہیں، اور چنانچہ ایسے لوگوں کے متقید ہو جاتے ہیں جو غیر اختیاری امور اور ایسی ایسی چیزوں میں شعبے بازیوں میں ہیں. بات اس سے کیا ہوتا ہے؟ تو کچھ نہیں ہوتا. سوال یہ کہ اعمال کہاں ہیں؟ اس لیے ایسے امور جو غیر اختیاری ہیں، نہ تو مامور بھی ہوں گے، نہ تو ان کا حکم شریعت کرے گی، اور نہ وہ منی ان ہوں گے، نہ ان کو منع کرے گی، کیونکہ اس کا دخل ہی نہیں ہے. غیر اختیاری امور کا حکم ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ انسان کے بس سے باہر. معمولی سی بات ہے اور ہر ایک کو سمجھنی چاہیے، لیکن جب ہم آتے ہیں عمل پہ تو ہم غلطی کھا جاتے ہیں. اب ایک اور بات فرمائی ہے، پانچویں، کہ امور غیر اختیاریہ جو ہیں ان کی قسمیں بہت ہیں. قسمیں تو بہت ہیں، لیکن بعض ایسی ہیں، بعض قسمیں ایسی ہیں جن پہ شبہ ہو جاتا ہے کہ شاید یہ امر غیر اختیاری سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہو، یا شاید اس امر غیر اختیاری سے اللہ تعالیٰ سے دوری ہو جاتی ہو، یہ شبہ ہو جاتا ہے. تو ایسے بتائیں، وہ صرف چند قسم کے ہیں، ایسے چند قسم کے جن پہ لوگوں کو شبہ ہو جاتا ہے. ایسا نہیں، صاف کہہ دیا ہے کہ یہ جو ہے غیر اختیاری امور ہونے کی وجہ سے ان کو ذرا دخل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے قرب میں یا دوری میں. ایک احوال محمودہ، وہ حال جو محمود ہے، اچھا حال ہے، حال تو اچھا ہے، لیکن ایک حال ہے، تو حال تو اختیار میں نہیں. حال کہاں سے اختیار میں؟ حال اختیار میں. احوال محمودہ، جیسے حال کے بھی دو معنی ہیں، لیکن یہاں جس معنوں میں ہو رہا ہے وہ حال ہے جو کہ غیر اختیار. احوال محمودہ اور کمالات وہبیہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے جو کہ ہیں تو غیر اختیاری لیکن شبہ ہو جاتا ہے شاید اس میں قرب. وہ ہے بعض احوال جو محمود کہلاتے ہیں کہ بھائی یہ محمود ہے, اور بعض کمالات جو من جانب اللہ مل جاتے ہیں کسی, تو کمالات تو من جانب اللہ ملے ہیں, وہ اعمال تو نہیں ہے. جب اعمال نہیں ہے تو ان سے قرب کیسے ہوگا؟ ویسے کی آواز بہت اچھی ہے, اس کا حافظہ بہت اچھا ہے, تو کیا اس سے تو قرب نہیں ہوگا؟ اسی طرح سے باب بود میں یعنی جس سے دوری ہوتی ہے, وساوس و خطرات, وساوس چلے آ رہے ہیں تو وساوس سے اللہ تعالیٰ سے دوری کیوں ہوگی؟ نہیں ہوگی, کیونکہ یہ تو غیر اختیاری ہے. آپ نے نماز پڑھی اور نماز پوری کی پوری یوں گزر گئی, لیکن کیا یہ آپ کے اختیار میں تھا؟ جب نہیں تھا تو وہ نماز بھی خراب نہیں ہوئی اور نہ اس سے کوئی دوری ہوئی. تو وساوس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ وساوس آتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ میں اللہ سے دور ہو گیا, غلط ہے, کیونکہ وساوس غیر اختیاری ہیں, وہ اللہ سے دور نہیں کر سکتے آپ کو. یا قبض کی ایک کیفیت پیدا ہو جانا, یا کسی گناہ کی طرف میلان پیدا ہو جانا کہ ایک گناہ کی طرف طبیعت جا رہی, یہ تو غیر اختیاری ہے. غیر اختیاری ہونے کی وجہ سے اس سے تو اللہ تعالیٰ سے دوری نہیں پیدا ہوگی. یعنی اگر معصیت کا میلان بھی ہے تو میلان تو غیر اختیاری پیدا ہوا ہے دل میں, تو غیر اختیاری امور سے دوری نہیں ہوگی. کسی معصیت کی طرف میلان ضعیف یا قوی درجے کا تقاضا ہو جانا. لیکن اب ایک بات اور ہے کہ ان اقسام امور غیر اختیاریہ پر, یہ جو امور غیر اختیاریہ ہیں, ان پہ اللہ تعالیٰ کا قرب اور بود کے مرتب ہونے کی نفی کرنے سے, یعنی ہم نے تو نفی کر دی کہ بھئی یہ جو غیر اختیاری امور ہیں ان سے نہ قرب ہوگا نہ بود ہوگا, اس کے نفی کرنے سے یہ نہ سمجھا جاوے کہ قرب و بود پر یہ مرتب نہیں ہوتے. نہیں, قرب و بود پر یہ مرتب ہو جاتے ہیں, جیسا کہ کلام پاک کی آیت میں ہے کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, کہ یہ جو چہرے پر ایک آثار پیدا ہو گئے ہیں تو غیر اختیاری. یہ ممکن ہے کہ حق تعالیٰ نے کسی کو کسی عمل یا محض فضل سے اپنا مقرب بنا لیا, پھر اس کو بعض کمالات اپنی طرف سے عطا کر دیے. اسی طرح سے ممکن ہے کسی گناہ کی وجہ سے حق تعالیٰ نے اس شخص کو کے اوپر غضب ہوا اللہ کا, پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بعض ایسی بلاؤں میں مبتلا کر دیا جو غیر اختیاری تھی. لیکن وہ جو غیر اختیاری بلائیں آئیں وہ بوجھ کا سبب نہیں ہے, وہ تو اس کا گناہ سبب تھا. اب یہ تو مضمون تھا حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا, جو بڑا علمی انداز کا تھا, لیکن اب اس کی شرح ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے, ایک حد تک وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں. لکھتے ہیں اس کے بعد کہ حق تعالیٰ ہمارے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے مدارج بلند فرمائیں. حضرت رحمۃ اللہ علیہ مقصود طریق کو اچھی طرح سمجھا کر بڑا ہی احسان فرما گئے اور بڑی تسکین کا سرمایہ ہمارے لیے چھوڑ گئے. اس مجدد وقت نے مسلمانوں میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا سا مذاق پیدا کرنا چاہا اور کسی نہ کسی درجے میں پیدا بھی کر دیا. فرماتے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت گاہ باطن میں نہ کیفیات و ذوقیات, نہ وجد و حال تھا, نہ رسمی مراقبے تھے اور نہ رسمی مجاہدے تھے, بس اہتمام تھا تو شریعت کے احکامات کی بجا آوری کا تھا. دھن تھی تو یہ کہ اپنے ہر انداز زندگی میں اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر انداز زندگی کی اتباع کی دھن تھی. یہ دھن تھی کہ اتباع فکر تھی تو نفس و شیطان کے مقاعد سے بچنے کی تھی, اور تاکید تھی تو صرف یہ تھی کہ اپنے ظاہر کو بھی پاک صاف رکھو اور اپنے باطن کو بھی طاہر و طیب یعنی گناہ سے بچاؤ. اگر ان دونوں باتوں کی ان باتوں کی تمہیں توفیق نصیب ہو جائے تو سمجھ لو کہ دونوں جہاں کی دولت ہاتھ آتی. تم سے لاکھ کوئی کہے کہ شریعت کے فضائل اور ہیں اور طریقت کے لذائز اور, تو تم دھوکہ مت کھانا. فرماتے تھے اسی کے ساتھ ساتھ اور اسی طرح ضروری اور لازمی حقوق العباد تم پر اپنے والدین کے, اپنے بیوی بچوں کے, اپنے عزیز و اقارب کے, اپنے احباب اور کاروباری تعلق رکھنے والوں کے حقوق بھی کما حقہ جتنا ان کا حق ہے ادا کرنا فرض اور واجب ہے. ان میں ذرہ برابر بھی تم کوتاہی کرو گے تو تعلق مع اللہ کی تم کو ہوا تک نہ لگے گی, چاہے عمر بھر ہی کیوں نہ تم مروجہ رسمی تصوف کے مجاہد بنے رہو, اور نوافر اور وظائف میں تم سر مارو, خدا کی مخلوق کو ناراض کرتے ہوئے بھی تم خدا کو راضی کر لو گے. این خیال استو محال استو جنون است. انت بیٹھے ہیں تسبیح لے کے, بڑی کیفیات تاری ہو رہی ہیں, کہتے صبح کو ہم اٹھ جاتے ہیں اور تہجد میں یہ ہے اور دن بھر گناہوں میں آلودہ ہیں, غصہ کرتے ہیں, حقوق کو پامال کرتے ہیں, حلال حرام کی تمیز نہیں, آنکھوں کو نہیں بچاتے, نامحرموں کو دیکھتے. اب وہ تو نامحرموں کو دیکھنے والوں کو یہ باتیں سمجھ میں بھی نہیں آئیں, ان کو سمجھنے کے لیے بھی وہی درکار ہے کہ کم سے کم اتنی تو صفائی ہو کہ نامحرموں کو دیکھنے سے تو دل ڈرتا ہو. ایک مرتبہ حضرت والا حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے طریق باطن کے تمام مقامات کا تذکرہ فرمایا, تعلق مع اللہ اور درویشی کی راہ میں چلنے والوں کے حالات کا تذکرہ کیا. پھر فرمایا, سب کا خلاصہ یہ ہے کہ فرائض و واجبات ادا ہو جائیں, احکامات الہیہ کی تعمیل ہو جائے, حقوق العباد کی اہمیت واضح ہو جائے, بس. سب کا خلاصہ کیا ہے؟ گناہ نہ ہو. گناہ نہ ہونے میں سب آ گیا. بس اگر درویشی کا حاصل یہ ہے تو سب کچھ ہے, ورنہ کچھ بھی نہیں. اور حضرت کا یہی مذاق تھا کہ مل امت رحمۃ اللہ علیہ کا کہ تعمیل احکامات کے دوران اگر باطنی کیفیات پیدا ہو جائیں تو نور اللہ نور, اگر نہ ہوں تو کچھ پرواہ نہیں اور آخرت کا کوئی نقصان نہیں. یہی کیا کم کہ ہوں میں بھی حدیم ناز میں, التفات حسن سے بے خود سہی غافل سہی. ارے تم عجز و نیاز کا سلیقہ تو حاصل کر لو, تم احکامات الہیہ کی پابندی کر کے رضا الہی حاصل کرنے کی حت المقدور مقدور کوشش تو کر لو, پھر تمہیں سب کچھ مل جائے گا. مگر تم عبادات و طاعات میں نفس کے غلط راستے ساتھ اور نفس مقصود تک تمہیں پہنچنے نہیں دیتا, تم کو لذات کی طلب میں الجھا دیتا ہے. چاہتے ہیں کہ لذت آئے, یہ ہے نا دھوکہ. کیفیت پیدا ہو جائے, کوئی حال پیدا ہو جائے, یہی زیادہ تر دھوکہ ہے. اچھے اچھے لوگوں کو ہمارے احباب میں سے بھی یہی دھوکہ ہے. جب وہ دیکھتا ہے شیطان تو راہ مار دیتا ہے, سالک کو کیفیات باطنہ میں مبتلا کر دیتا. جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کی نظر کیفیتوں اور لذتوں پر جم گئی, مقصود سے نظر ہٹ چکی, بس مطمئن ہے کہ طبیعت میں یہ کیفیت راسخ ہو جائے تو پھر جب چاہوں گا مار لوں گا, کیونکہ مقصود سے تو اس کو ہٹا چکا. اب وہ کیا جا رہا ہے, اپنا سارے اعمال کر رہا ہے لیکن مقصود ہی غلط کیا ہوا ہے, تو بتائیے کہاں پہنچا. بجائے اللہ کو مقصود بنانے کے کسی اور چیز کو مقصود بنا ہوا, ایک لذت کو مقصود بنا لیا, ایک کیفیت کو مقصود بنا لیا, تو شرک ہی ہوا ایک درجے میں. اسی لیے سن لیجیے پھر عجیب مضمون, مگر تم عبادات و طاعات میں نفس کے غلط راستے سے آتے ہو اور نفس تمہیں مقصود تک نہیں پہنچنے دیتا, تم کو لذات کی طلب میں الجھا دیتا ہے, شیطان راہ مار دیتا ہے, سالک کو کیفیات باطنہ میں مبتلا کر دیتا ہے. جب وہ دیکھتا ہے کہ کیفیتوں اور لذتوں پر نظر جم گئی, مقصود سے نظر ہٹ چکی, بس مطمئن ہے کہ طبیعت میں یہ کیفیت راسخ ہو جائے, تو پھر جب چاہوں گا مار لوں گا, نہ دین کا چھوڑوں گا نہ دنیا کا چھوڑوں گا. مچھلی نے ڈھیل پائی ہے, چارے پیشاد ہے, صیاد مطمئن ہے کہ کانٹا نکل گئی. شیطان کا تو جال ہے کہ تم کو لذت اور کیفیات کی طرف لے گیا. یاد رکھیے جتنی کیفیات ہوتی ہیں انسان کو وہ کہاں سے آئیں گی, یہ بتائیے مجھے. نفس کے بغیر کہاں سے کیفیات آئیں گی؟ اگر اس وقت مر جائیں اور مجرد ہو جائیں, نفس ختم, روح رہ جائے, اس کا کیفیت ہوگی کوئی؟ ارے کسی کو تو مزہ ہی نہیں معلوم. اب تو نہ میٹھا میٹھا ہے اور نہ نمکین نمکین ہے, اب کون سی کیفیت رہ گئی؟ روح مجرد میں کیا کیفیت ہوگی؟ اسی لیے بزرگوں نے کیفیات سے پناہ مانگی, اور جب ان کے دل میں جب ان کو اللہ تعالی کا خیال اور دھیان بے کیف رہنے لگا کہ کوئی کیفیت نہیں, تو اطمینان ہوتا کہ ہاں اب صحیح ہوا, کہ اب اللہ تعالیٰ کا دھیان ہے لیکن بے کیف, کوئی کیفیت نہیں, کیفیات کا تو کوئی اعتبار نہیں. اسی لیے اس کیفیات جتنی ہیں نفس کی آمیزش ضرور ہوگی, ورنہ کیفیت آئے گی کیسے, آپ کو محسوس کیسے ہوگا؟ جو محمودہ ہیں وہ بھی تو کیفیت ہے, کیفیت تو نفس ہی آئے گی, کہاں سے آئے گی کیسے؟ کیفیت تو وہی ہے. مچھلی نے ڈھیل پائی ہے, چارے پیشاد ہے, صیاد مطمئن ہے. صیاد یعنی شکاری, یہ کانٹا نکل گئی مچھلی مار, کانٹا تو نکل گئی, اب کہیں جا نہیں سکتی ہے مچھلی, سیدھی میں ڈور کھینچوں گا اور آ جائے گی. ایسی شیطان جہاں دیکھتا ہے کیفیات میں کوئی بندہ مبتلا ہوا, وہ سمجھ گیا کہ اب کیفیات کو اس نے مقصود بنا لیا, بس میرا کام بن گیا, اس کو اب اللہ تعالیٰ دس نظر ہٹ گئی, اب یہ کیفیات میں گم ہے, یہ چاہتا ہے کیفیات بڑھیں, کیفیات پیدا ہوں, بس گیا یہ کام. شیخ کا کام یہ ہے کہ شیطانی راہوں سے نکال کر دین کے سیدھے راستے پر لگا دے. اس طریق میں جہاں جہاں سنیے, اس طریق میں جہاں جہاں ابلیسی اور نفسانی وساوس و خطرات کا شائبہ تھا, ہمارے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے سب صاف کر دیا. اب مقدوش راستہ مت اختیار کرو, سیدھے راستے پر ہو لو, سمجھ لو کہ ایک دفعہ آستان یار یہی ہے, بس سیدھی سادھی عبادت کیے جاؤ بے کیف. حکم کی تعمیل ہوتی رہے, کیفیات و ذوقیات تو سب فانی چیزیں ہیں, ان کی عطا ہے, اگر مل جائیں ورنہ دنیا و آخرت کی فلاح ان پر منحصر نہیں. کیفیات محمودہ اور احوال محمودہ بے شک عطا ہیں, بے شک محمود ہیں, لیکن ان کی حیثیت کیا ہے محمود ہونے کی یہ بھی سمجھ لیں. یہ ایسا ہے جیسے آپ کسی راستے پہ چلے جا رہے ہیں, آپ کو منزل مقصود پہنچنا ہے, اور راستے میں آپ نے دیکھا کہ پھول کی کیاریاں لگی ہوئی ہیں, اس میں خوبصورت خوبصورت پھول ہیں, محمود نہیں ہے کیا؟ محمود تو ہے, خوبصورتی تو محمود ہے, اور آپ کا دن تھوڑی دیر کے لیے بھلا بھی ہو گیا, محمود تو ہے. لیکن اگر نہ ہوتے تو کیا راستہ رک جاتا؟ مجھے اس کو دیکھ کر آپ کو لذت آئی ان پھولوں کو, یہ تو نفسانیت تھی, وہ تھے ہی اسی لیے تاکہ یہ نفسانیت کی وجہ سے تمہارے کو ایک ایک سوئی پیدا ہو جائے اور تم راستے میں چلتے رہو, ورنہ اگر نہ ہوتے تو بھی چلنا تھا, تو مقصود پہ نظر ہوگی تو مقصود کی طرف سے چلتے رہو گے, چاہے یہ بیل بوٹے اور پھول تمہارے راستے میں ملے تمہیں یا نہ ملے. ورنہ دنیا اور آخرت کی فلاح ان پر منحصر نہیں. نماز کا ایک بے کیف سجدہ بھی بڑی حقیقت رکھتا ہے. سنیے, اللہ اللہ, نفس و شیطان نے مزاحمت کی, ماحول مزاحم ہوا, حالات نے مخالفت کی, مشاغل نے روکا, مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی نے آ کر آستان یار پر سر رکھ ہی دیا, نماز کو آ گیا, نماز میں مشغول ہو گیا, دل حاضر نہیں, سکون نہیں, ذہن منتشر ہے, طبیعت مقدر ہے, مگر سر ہے کہ آستان یار پر رکھا ہوا ہے. یہ شخص ایک دفعہ سمجھ چکا ہے کہ آستان یار یہی ہے, پھر لاکھ موانعات سامنے آئے مگر یہ ثابت قدم ہی رہتا ہے, کیونکہ اس کو اب کیفیت سے تو مطلب نہیں. سجدے میں دل لگے یا نہ لگے, میں تو صرف سجدہ کروں, اس کا سجدہ ہے اخلاص کا سجدہ. کیفیات کا غلام تو کیفیات کو, کیفیات کا طالب. یہ کچھ معمولی بات ہے, یہ بندہ اس آستانے پر سر بسجود ہے کہ اس عالم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے علاوہ کسی کی مجال نہیں کہ وہاں باریاب ہو جائے. حالات سب بدلنے والے ہیں, کیفیات سب فانی ہیں, باقی رہنے والی جو کچھ چیز ہے وہ یہ عمل صالح ہے. بس یہ دیکھے جاؤ کہ تمہیں توفیق سجدہ ہے یا نہیں, یہ مت دیکھو کہ کیف ہے یا نہیں, یہ بھی مت دیکھو کہ سیماہم فی وجوہم والا حال تمہارا ہو. اگر تم یہ دیکھو گے تو تم اخلاص سے کورے ہو, اخلاص ہی تم کو نہیں, تمہارے چہرے پہ کہاں سے وہ چیز آئی. یہ مسلک بظاہر خشک معلوم ہوتا ہے, لیکن در حقیقت اسی اتباع احکامات ہی سے ملے گا جو کچھ ملے گا. صورت نماز کی بنا لو, کیف ہو کہ نہ ہو ضابطے کا کام کرتے رہو, پھر ضابطہ بھی پیدا ہو جائے گا. یہ ضابطے کا سجدہ رنگ لائے بغیر نہ رہے گا, طلب صادق ایک دن ذوق کامل پیدا کر دے گی. جب تم عبادتوں کو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کر لو گے, دیکھیے اسی وقت کر سکتے ہو جب تم کیفیات وغیرہ کے چکر سے نکل جاؤ, اور یقیناً جلدی کر لو گے کیونکہ لذت و کیف کے تو تم طالب نہیں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی برکت سے تمہارے لیے کائنات کی ایک ایک شے افزو ایمان, ایمان کے بڑھنے کا سبب بن جائے. یہی خاصیت ہے سنت پہ عمل کرنے میں, یہی خاصیت ہے اتباع سنت میں. کبھی کیفیات نہیں پیدا ہوتی. کر لیجیے آپ یہ جو علاج, جو بعض اذکار بتائے گئے ہیں کہ بیٹھ کے اللہ کرو, دوازدہ تسبیح ہے مثلاً, یہ تو علاج ہے, یہ تو سنت نہیں ہے, ان میں ہی کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں. ورنہ اگر ذکر بھی سنت کے مطابق کریں گے تو کہاں کی کیفیات ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جہاد پہ ہوتے تھے, بھوک ہے, گرمی ہے, پیاس ہے, زخم ہے, اقارب شہید ہو گئے ہیں, یہ کیا کوئی کیفیت پیدا ہوتی تھی؟ بتائیے مجھے کہاں کیفیت ان کو پیدا ہوئی؟ کیفیات کا سوال, جہاں روحانیت وہاں کیفیت کیوں تھی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے غار ثور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر ان کے زانوں پہ, تمام سوراخ جتنے تھے وہاں پہ غار ثور میں انہوں نے کچھ کپڑا تھا اس سے اپنے کپڑوں سے پھاڑ پھاڑ کے بند کر دیے, کوئی بچھو وغیرہ نہ کاٹ, ایک سوراخ رہ گیا تھا, اس سوراخ پہ اپنے پیر کا انگوٹھا رکھ دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں پہ سر رکھا اور سو گئے. یہ اپنا پیر سامنے رکھے ہوئے ہیں اور اس سوراخ کے اوپر انگوٹھا رکھا ہوا ہے پیر کا, اتنے میں ایک بچھو نے اندر سے کاٹا. ان کو یہ خیال کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند نہ خراب ہو جائے اس لیے حرکت, لیکن حرکت تو نہیں کی, لیکن تکلیف اتنی شدید ہوئی کہ آنکھوں سے آنسو نکلے اور آنسوؤں کے قطرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ پڑ گئے تو آنکھ کھلی. اس میں کیا لذت تھی, کیا یہ کیفیت تھی؟ یہ تو محض اللہ کے لیے کرتے تھے. یہاں کہاں کیفیت, کیفیت تھی ان اعمال میں, کہیں کیفیت ہوتی ہے؟ یہ اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچانے والے ہیں, کیفیت کے طالب بنتے ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دہن ان کے انگوٹھے پہ لگایا, بالکل اچھا ہو, وہ تو معجزہ تھا. لیکن کہنا مطلب یہ ہے کہ یہ تھی ایک جگہ ہے جہاں پہ کیفیت, کیسی کیفیت, کون سی کیفیت, بچھو کاٹ رہا ہے کوئی کیفیت پیدا ہوگی؟ ارے آپ کے پیٹ میں ہلکا سا درد اٹھ جائے تو ساری کیفیات رفو چکر ہو جاتی ہیں کہ نہیں ہو جاتی ہیں؟ کون سی کیفیت؟ تو کیفیت کے پیچھے کیا پڑے ہو؟ اعمال کو دیکھو کہ گناہ تو نہیں ہوتا, میری آنکھ تو نہیں پھٹکتی, تب تہجد میں اٹھے صاحب بڑی کیفیت پیدا ہوئی. ارے خواب تمہاری کیفیت ہے یہ, تم اور گمراہی میں مبتلا ہو گئے, تمہاری آنکھ تو رکتی نہیں نامحرموں سے, تم تو انٹرنیٹ کے اوپر فحش تصویریں دیکھتے ہو. ارے کوئی بھی تصویر تم دیکھتے ہو سب حرام, یاد رکھو اچھی. اور نامحرم کی تصاویر تو کئی گنا زیادہ حرام ہے, حرام کیوں نہیں ہے؟ تصویر کو کمپیوٹر کی اسکرین کے اوپر لانا اپنے اختیار سے تصویر بنانے کے برابر ہے, اور مصور کو سب عذاب ہوگا. کیوں لاتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم نے بڑا تہجد میں ذکر کیا ہم نے, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. ارے نماز تو وہ چیز تھی جو تم کو تمام بے حیائیوں سے روک دیتی اور تمام گناہوں سے روک دیتی. یہ تمہارا کیسا تہجد ہے کہ کسی گناہ سے تمہیں نہیں روکتا دن بھر؟ غیبت تم کرتے ہو, غصہ تم کرتے ہو, نظروں کو تم نہیں بچاتے ہو, تصاویر کو تم دیکھتے ہو, فحش چیزیں تم دیکھتے ہو, مکر اور فریب کر کے ناجائز مال کو تم ہڑپ کرتے ہو. کون سی چیز ہے تمہاری صحیح؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے, یہ مسلمانوں کی. ہمارے یہاں تو کم ہے غلطی, اور جگہوں پہ جا کے دیکھیے آپ, سارا دھندا اسی ایک گورکھ دھندے کے اوپر ہے کہ کیفیات پیدا ہو جائے. بس کیفیات پیدا ہو گئے تو سمجھا کہ نسبت بات نہیں حاصل ہو گئی, کچھ نہیں حاصل ہوا, تم کو صرف پندار اور عجب ہوا. یہ نقصان ہے کیفیات. اور کیفیات کیسے نفسانیت نہیں, نفسانی چیز ہے کیفیت, ہمیشہ نفسانی چیز. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں, گو احوال محمودہ محمود ہیں. سنیے, احوال محمودہ محمود تو ہیں لیکن مقصود تو نہیں, کیونکہ وہ اختیاری نہیں, نہ ان کا حصول لازم, نہ ان کا بقا دائم, نہ وہ باقی رہنے والی ہیں, نہ ان کا حصول ضروری ہے کہ ہر ایک کو مل جائے. اگر حاصل ہو تو شکر کرے, شکر اس لیے کرے کہ اس سے ایک سوئی پیدا ہو گئی, لیکن کمال نہ سنے. اگر نہ حاصل ہو, یہ حاصل ہو کر زائل ہو جائے تو غم نہ کرے. یہ کیفیات اور یہ احوال حاصل ہو کے غائب ہو جاتے ہیں. تو اگر یہ چیز ایسی تھی جو قرب کی علامت تھی تو غائب ہو جانے پر غم ہونا چاہیے تھا, لیکن نہیں, فرمایا غم نہ کرو. ایک بار اشرف السوانح کے مؤلف حکیم مولانا عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے عریضے میں اس بات پر اظہار افسوس کیا کہ اس بار کی حاضری میں ایک خاص کیفیت لے کر حاضر ہوا تھا جو اس سے پہلے کبھی حاصل نہیں ہوئی تھی, لیکن جب یہاں سے واپسی ہوئی ہے خانقاہ سے تو کچھ دن میں وہ کیفیت رفتہ رفتہ بالکل زائل ہو گئی. اس پر حضرت والا نے جواب میں تحریر فرمایا کہ کسی کیفیت کا تاری ہونا اور چندے جاری رہنا یہ بھی بسا غنیمت ہے. ہمیشہ رہنے کی چیز تو صرف عقل اور ایمان ہے, باقی سب میں آمد و رفت ہے. اب بتائیے اس کیفیت کو جو ان پہ تاری ہوئی خانقاہ میں رہنے پہ زائل ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اگر یہ چیز قرب کا ذریعہ ہوتی تو قرب گیا, قرب تو نہیں گیا. پتہ چلا کہ یہ کیفیت تو ایسی چیز ہے, نفسانیت تھی. روحانیت کہاں سے جا سکتی ہے؟ روحانیت جو حاصل ہوتی ہے وہ کہاں سے جا سکتی ہے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کا قرب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا قرب جو حاصل ہو گیا وہ تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے, وہ کیسے جا سکتا ہے؟ اور فرمایا حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ذہین اور ذکی, ذہین اور ذکی آدمی کو کیفیات نہیں ہوتی, نقش ہوتا ہے. یہ ان کو ہوتا ہے جو ذہین نہیں ہوتے, اگر ہوتی بھی ہے تو بہت کم, کیونکہ اس کا ذہن تو ہمیشہ چلتا رہتا ہے. ذہین آدمی تو رکتا نہیں ہے, کبھی یہ سوچ رہا ہے کبھی یہ سوچ رہا ہے, تو اس کو یکسوئی نہیں ہوگی, اور یکسوئی کے بغیر اس طرح کی کوئی کیفیت حاصل نہیں ہوتی. اسی وجہ سے عاقل شخص کو کیفیات بہت کم ہوتی ہیں, برخلاف ان کے جن میں جس کے جن میں عقل کا مادہ کم ہوتا ہے, اس کو ایسے آثار سے بہت مناسبت ہوتی ہے. لیکن ایسے لوگ کیونکہ عقل پوری نہیں ہوتی, ذہن اتنا تیز نہیں ہے, اس لیے یہ لوگ اپنے کام کے تو خوب ہوتے ہیں لیکن دوسروں کو ان سے فائدہ کم پہنچتا. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ طالبین کو کیفیات کی طرف التفات کرنے سے بتاکید منع فرماتے رہتے تھے. اگر کوئی اپنی کیفیات کی اطلاع دیتا تو اکثر بس یہی فرما دیتے کہ ان کیفیات کی طرف التفات نہ کیا جائے, اپنے کام میں لگا جائے اور کام ہی کی طرف ہماتن متوجہ رہا جائے. ایک بار فرمایا حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے, کشف اور احوال اور وجد وغیرہ راہ سلوک میں کوئی چیز نہیں, بلکہ یہ چیزیں اکثر موانع طریق بن جاتی ہیں. یعنی طریق کو روک دیتی, موانع ہو جاتی. ان کا نہ ہونا زیادہ اچھا اور بے خطر ہے.
بیان کے بعد تربیۃ السالک سے دیکھا کہ اس میں بہت ہی کام کے مضامین ہیں, تو ان میں سے کچھ اس میں شامل کر دیے جائیں. باب پنجب جو ہے تربیۃ السالک کا, وہ ہے ہی احوال کے بیان میں. اس میں ایک خط ہے کہ کسی نے لکھا حضرت کو, حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کو, کہ جو خلوص و ذوق پہلے عبادت میں تھا اب نہیں پاتا. جواب تحریر فرمایا کہ ذوق مطلوب نہیں, کیونکہ وہ ایک حال ہے, نہ کہ مقام, اور مطلوب مقامات ہیں. مقام کہتے ہیں کسی اچھی عادت میں پختہ ہو جانا, نہ کہ احوال. مطلوب مقامات ہیں نہ کہ احوال, اور فرق دونوں میں اختیاری اور غیر اختیاری ہونے کا ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ ملمت رحمۃ اللہ علیہ کے حضرت فرماتے تھے, یعنی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ, کہ طالب لذت طالب حق نہیں ہے, کام میں لگنا چاہیے, ثمرے پر نظر نہ چاہیے. ایک اور صاحب نے لکھا تھا حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کو, کہ بندے کو عبادت میں لذت نہیں معلوم ہوتی ہے, اور طاعت حق کی طرف دل بندے کا راغب نہیں ہے. جواب تحریر فرمایا کہ عبادت میں لذت اختیاری نہیں, اور امور غیر اختیاری کے پیچھے نہ پڑنا چاہیے, اپنی قدرت و اختیار کے کاموں میں لگا رہنا چاہیے. ایک خط کے جواب میں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, کیفیات سے وصول یعنی قرب الہی, یا حرمان یعنی محرومی, پر استدلال کرنا یہ علاج کرانے والے کا کام نہیں. کہ اول میں عجب کا خدشہ ہے, اگر یہ سمجھے کہ کیفیات کا مطلب لے لیا جائے کہ اللہ کا قرب نصیب ہو گیا, اور ثانی میں ناشکری کا کہ ہم تو کر رہے ہیں ذکر لیکن پھر بھی محروم ہیں. دونوں سالب نعمت ہیں, دونوں سے نعمتیں سلب ہو جاتی ہیں. صاحب نے لکھا کہ نہ تو مجھے کوئی نور دکھائی دیتا ہے, نہ قلب میں کوئی حرکت خاصہ محسوس ہوتی ہے, حالانکہ بہت شوق ہے کہ جیسے لوگوں کا قلب ذاکر ہو جاتا ہے میرا بھی ہو جاتا, تاکہ لذت فراواں ذکر کی حاصل ہوتی, مگر یہ شوق ہی ہے الحمدللہ. کہ اصل مقصد کو جو حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا مطمئن نظر تھا, اپنے اکابر کی تحریرات سے خوب اچھی طرح سمجھ چکا ہوں, اور ہزار ہزار شکر اس خدائے کریم کا کہ اس مقصد سے حضرت کی غلامی روز بروز قریب کرتی جاتی. لیکن ہاں جی ضرور چاہتا ہے کہ اس قسم کے احوال پیش آتے, کیا عجب ہے کہ اگر حضرت والا خاص توجہ فرمائے تو بندے کو یہ بھی حاصل ہو جائے. جواب تحریر فرمایا کہ مقصود سے قریب ہوتے ہوئے ان احوال کی آرزو تنزل کی آرزو ہے, یعنی یہ تنزل ہوگا, نیچے چلے جاؤ گے. اور اب علامت محمودہ, کس وقت علامت محمودہ ہے, کیفیات محمودہ میں سے کیا ہے جو کیفیات محمودہ ہے, یعنی کیفیات محمودہ میں محمود کب ہے. وہ لکھا ایک صاحب نے, کیا ایسا رونا بھی محمود ہے جو کسی روتے کو دیکھ کر رونا آ جاوے. میری یہ حالت ہے, کوئی ہندو روئے یا مسلمان, یا بچہ یا بڑا, خواہ کسی وجہ سے روئے, فوراً میری حالت دگرگوں ہو کر آنسو بھراتے, مگر اس وقت توجہ ہو جاتی ہے رب العالمین کی طرف. جواب تحریر فرمایا, یہ علامت ہے رقت قلب کی, اور جب وہ اعلیٰ بنے امر محمود کا تو محمود ہے. جیسا آپ نے لکھا ہے کہ اس وقت توجہ رب العالمین کی طرف ہو جاتی ہے. تو یہ کیفیت تھی, یہ محمود اس وقت ہوگی جب اس سے کوئی عمل ہوگا جو کہ اللہ کے قریب کر دے, اس کی وجہ سے اب عمل ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ, یعنی ان کو سوچنا اللہ تعالیٰ کو, تو یہ ایک محمود عمل ہوا. اس لیے ایسا حال محمود ہے, یعنی اچھا ہے. اب یہاں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جس طرح سے ایک کیفیت محمودہ کہلائی, کیونکہ وہ ایک عمل کا ذریعہ بنی جس سے اللہ کا قرب حاصل ہوا, وہ عمل شریعت کے مطابق تھا. اسی طرح سے اگر کوئی کیفیت کسی گناہ کا سبب بن جائے, مثلاً ایک کیفیت تاری ہو, اس سے بندہ عجب کرنے لگے, تو یہ کیفیت محمودہ نہیں ہوئی, یہ کیفیت تو مذموم ہوئی, کیونکہ اس نے یہ بن گئی سبب گناہ کا, اور جو بہت بڑا گناہ. اسی طرح سے کسی بھی کیفیت کے میں اگر کوئی بھی ایسی چیز ہو جائے گی کیفیت کے نتیجے میں کہ جو گناہ ہے, تو وہ کیفیت محمود نہیں, وہ کیفیت مذموم ہو گئی. ایک صاحب نے لکھا ہے میری ماں حضور کی خدمت میں عرض کرتی ہے کہ پہلے جو کرامتیں مشاہدے میں دیکھتی تھیں اس وقت بالکل اندھیرا ہو گیا، کچھ بھی نظر نہیں آتا، سبب اس کا نہ معلوم۔ اب حضور کی خدمت شریف میں عرض کرتی ہوں کہ جناب اپنے شاگردوں میں شمار کر کے صفائی آئینہ کے واسطے کچھ ذکر تعلیم فرما دیں۔ شب و روز گریہ و زاری میں ہے لیکن کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ یعنی انہوں نے شکایت لکھی تھی اپنی والدہ کی کہ ان کو کچھ کرامات کا مشاہدہ ہوتا تھا، اب نہیں ہوتا تو یہ ایک اندھیرا ہو گیا، اس کے لیے کچھ ذکر تجویز فرما دیں۔ جواب تحریر فرمایا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، والدہ سے کہہ دیں کہ جن کو تم کرامات سمجھتی ہو وہ رہزن طریقت تھے، ڈاکو تھے وہ۔ خدا کا شکر کرو کہ سب بند ہوا، نہیں تو عمر بھر غیر اللہ کے تماشے میں تم مبتلا رہتی، سب پر لا حول پڑھ کر تم ذکر و طاعت میں مشغول ہو۔ بس اس سے کچھ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ جو کیفیات وغیرہ ہیں ان کی کیا حیثیت ہے، حتیٰ کہ کرامات کی۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور ہم لوگوں کو شریعت کے اوپر اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری کی طرف، تاکہ وہ راضی ہو جائیں، بس اس طرف متوجہ رکھیں۔ آمین۔